ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أمير شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور ساتھیوں خالد آباد فیض محمدی دارالعلوم کے بالمقابل یہ عظیم الشان کانفرنس جو حقیقت میں یار غار کانفرنس کے نام سے معلوم ہے لیکن چونکہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب حضرت قاسمی صاحب اور دیگر اکابرین علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسے مظلوم کا تذکرہ کروں جس کے احسانات سے یہ امت سبق دوش نہیں ہو سکی اور ان کا یوم وفات بیس دن پہلے گزرا ہے اگر آپ حضرات کی توجہ رہی اور واقعتاً آپ جانتے رہے تو مجھے امید ہے کہ آج حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر انشاءاللہ تاریخی انداز میں گفتگو ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیدار رہے، اگر آپ کا موڈ ہو آپ کا ذہن چاہے کہ میں کھل کر بات کروں تو اسی صورت میں یہ گفتگو اچھے پیرائے میں ہو سکتی ہے. جاگ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو ہو؟ تھوڑے لوگ بول رہے ہیں، اچھے تو بندے کو نہیں بول رہا. چلیے چلیے، نہیں میں دعا کر لیے، ساڑھے بارہ سوا بارہ ہو گئے، میں تھک گئے ہو سردیوں میں موسم میں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں ہوا میں گھوڑے نہیں دوڑاتا، آپ کی توجہ ہوگی تو بات ہوگی. اور میں نے کوئی یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ میں سنی سنائی بات بھی نہیں کرتا، کہ میں نے کوئی کسی سے سن کر بات کرنی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر توجہ آپ کی ہوگی تو بات ہوگی. دعا کریں یا بات شروع کریں؟ آپ کو میں تازہ دم کرنا چاہتا ہوں. تازہ دم ہے یا نہیں؟ جاگ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ تو پھر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ گفتگو جب تک مکمل نہیں ہوتی کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. پچھے جڑے پولیس والے نے وہ گالا کڈن گے شاید سنے گے ساری بات
سنیں گے تیری بات.
ہاں ایک پولیس والے بچارے اگے تھکے ہوئے نے ساڈے نالوں زیادہ، یہ بھی اپنے برا نے ماشاء اللہ. بھائی جنہ کی شادی نو 6 مہینے ہوئے وہ جا سکتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جنہ کی شادی نو کنے چر ہوا وہ جا سکتے، جنہوں بہت دیر ہے وہ ویسے چھٹی مستقل کر لے. ہے توجہ آپ کی؟ یہ بات بھی بڑی افسوس کی ہے کہ فیصل آباد کی سپاہ صحابہ کو امیر معاویہ کانفرنس یاد ہی نہیں. یہ بھی امیر معاویہ کی مظلومیت ہے یا نہیں ہے؟ اور میں آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان یہ صحابہ کا دروازہ ہے. اس پر آپ غور کریں میری بات پر کہ امیر معاویہ صحابہ کرام کا دروازہ ہے. دروازہ اس دروازے پر پہرا دو کوئی کتا ابو بکر تک نہیں پہنچے گا. اس دروازے پہ پہرا دو. امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ بعض اہل سنت میں غلط فہمیاں، اور اگر آج اس اجتماع میں کسی کو غلط فہمی ہے وہ بھی سنے اور جس کو غلط فہمی نہیں ہے وہ بھی سنے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہنا جہنم میں داخل ہونا اس کی اصلاح کریں. حضرت معاویہ صحابی پیغمبر ہیں لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا کسی زمانے میں پاکستان میں ممنوع تھا. کوئی شخص پورے ملک میں امیر معاویہ کانفرنس نہیں کر سکتا تھا, ایسا دور بھی تھا. اور آج بھی بیمار ذہنیت اس جلیل القدر صحابی کا ذکر نہیں کرتی کہ جس کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ 1400 سال میں اس کی مثال پیدا نہیں ہو سکی. معلومات نہ ہو تو اور بات ہے, معلومات ہی کوئی نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے, ایک پیغمبر کی حدیث اللہم اجعل معاویہ تھا ہادی مہدیہ کے علاوہ مولوی آگے نہیں بڑھتا, خطیب آگے نہیں پڑھتا, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور جب کوئی تاریخ کی بات کرتا ہے تو سوائے جنگ صفین کے اور کوئی بات ہی نہیں آتی کہ جی جنگ صفین ہوئی, حضرت علی سے اختلاف ہوا, اور کوئی بات نہیں. جو حضرت علی سے امیر معاویہ کا اختلاف ہوا حضرت علی سے نہیں ہوا, قاتلان عثمان سے ہوا. اور وہ قاتلان عثمان حضرت علی کی فوج میں داخل تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, میں جانوں قاتل جانے. چلو یہی مان لیتے ہیں کہ حضرت علی سے اختلاف حضرت معاویہ کا تھا, لیکن جب بیٹے نے صلح کر لی تو تجھے اور مجھے اس اختلاف کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی میرے باپ سے اختلاف کرتا ہے اور میں اس سے صلح کر لوں, میرا دوست اس وجہ سے لڑے کہ تیرے باپ سے فلاں کی لڑائی تھی, اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. امیر معاویہ کے ہاتھ پر نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں نے بیعت کی اور مقام سکن پر ملک شام کے شہر میں بیعت کی. جب بیعت حسن و حسین نے کر لی کہ تو ماما لگ دا, انہوں نے بیعت کر لی اور تم کیا لگتے ہو, تمہارا کیا اختلاف ہے, تمہاری کیا لڑائی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, حضرت معاویہ یا کسی صحابی کو تولنے کے لیے ترازو کون سا ہونا چاہیے؟ ترازو, توجہ میری طرف کریں, ترازو کون سا ہونا چاہیے؟ حضرت معاویہ کو تولنا ہے ترازو, میزان, کسوٹی, معیار کون سا چاہیے؟ پہلے یہ فیصلہ کریں پھر ہم آگے چلتے. حضرت معاویہ کو تولنا ہے, یہ میرے ہاتھ میں ترازو ہے, پیمانہ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولنا ہے. آج ہم اس اجتماع میں ایک پیغمبر کے صحابی کو پرکھتے ہیں, میزان پیش کرتے ہیں, ترازو پیش کرتے ہیں. کون سا تراضی ہونا چاہیے؟ میری طرف توجہ کریں کہ صحابی کو پرکھنا کس چیز سے ہے؟ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کتاب اصحاب رسول میں، انہوں نے کہا کہ کستوری اور امبر کو لکڑی کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا، کستوری اور امبر کو لکڑی کے تال پہ تولنے والا کستوری کا قدر شناس نہیں ہے. صحابہ کی مثال کستوری کی ہے، کستوری کو تولنے کے لیے لکڑی کے تال کی نہیں کسی جوہری کی ضرورت ہے، کسی قدر شناس کی ضرورت ہے، اور صحابہ کو تولنے کے لیے تاریخ کے تال کی نہیں قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے. صحابہ کو تولنا ہے. اگر آپ کی توجہ پوری رہی انشاءاللہ تو آپ یہاں سے جب اٹھیں گے تو آپ کا دامن ایسے موتیوں سے مالا مال ہوگا جو شاید آپ نے پوری زندگی نہیں سنے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کی توجہ چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے 10 سال پہلے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتاب لکھی تھی اس کتاب سے بھی زیادہ مواد آپ کے دامن میں ڈال دوں انشاءاللہ. ہے توجہ آپ کی؟ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ امیر معاویہ کی چوکھٹ پر پہرا دینے والا یہ سمجھ لے کہ میں نے صحابہ کے سارے محل پہ پہرا دیا. امیر معاویہ کی چوکھٹ پہ آؤ، اس فصیل پہ بیٹھو، اس محل کا پہرا دو. ایک اصولی بات آپ کو میں نے بتائی ہے، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی صحیح حدیث بھی ہو تو اجرو شریعت اس کی تاویل کرنا واجب ہے. اس بات پہ غور کریں، آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی ایسی حدیث ہو جس کا مفہوم کسی صحابی کے خلاف جاتا ہو تو اجرو شریعت اس حدیث کی تاویل کرنا اور وہ معنی اس سے نکالنا جو صحابی کے حق میں ہو جائے، یہ اجرو شریعت واجب ہے. اس لیے کہ صحابی کی شان اللہ کا قرآن بیان کر چکا ہے. جائے کہ تاریخ کا معنی کیا ہے؟ تاریخ عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں تاریخ کسے کہتے ہیں؟ میری طرف توجہ کریں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پہنے آپ دیکھیں، آپ کو بتاؤں تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے نا، قلم یہ میں نے نشان لگائے ہیں نا، دیکھ رہے ہو، یہ قلم کا نشان ہے، اسے عربی میں تاریخ کہتے ہیں. اس نشان کو، یہ جو نشان میں نے لگائے ہیں، عربی میں لغت میں اس کا نام تاریخ ہے. یہ جو نشان میں لگا رہا ہوں، یہ نشان کس میں لگائے؟ انسان میں لگائے، انسان نے. جو انسان یہ نشان لگاتا ہے عربی میں اسے تاریخ کہتے ہیں. جو نشان انسان لگائے اس کا اعتبار کرتے ہو، جو نشان قرآن نے لگائے. انسان نشان لگاتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 122 سال کے بعد تاریخ کا آغاز ہوا. امیر معاویہ کی وفات کے 122 سال بعد تاریخ
ابن ابی مخنف قلبی کا آغاز ہوا، ساری دنیا کی تاریخیں اسی تاریخ سے بنی. 122 سال کے بعد جو نقوش لکھے گئے ان پر اعتبار کرتے ہو، اور امیر معاویہ کی زندگی میں جو اللہ کا قرآن ان کی شان میں اترا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج میں ترازو لاتا ہوں، میں میزان قائم کروں گا، تمہیں فیصل بناؤں گا. میرے پاس ترازو ہے، کنڈا ہے، میں میزان لا رہا ہوں. اس میزان میں ایک طرف میں ساری کائنات کی تاریخوں کو رکھتا ہوں، اور دوسری طرف اس نقش اولی کو رکھتا ہوں جو تیرا اور میرا نقش نہیں ہے، جس کو لانے والا جبریل امین ہے. تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں. کیا فیصلہ کروں؟ ہے توجہ میری طرف؟ میرے بھائیوں، معاویہ بن ابو سفیان سب کو رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام سے کتنی رشتے داریاں تھیں امیر معاویہ کی، پہلے یہ بات ہو جائے. کتنی رشتے داریاں تھیں اس پورے اجتماع میں کسی کو پتا نہیں، اور اگر میں پوچھوں کہ کون کون سی ہے کوئی پتا نہیں. اگر ہے تو کوئی کھڑا ہو کر بتائے کہ امیر معاویہ کی رسول اللہ سے رشتے داریاں کتنی تھی اور کون کون تھی، کوئی پتہ نہیں. یہ پتہ ہے کہ جنگ صفین ہوئی؟ تجھے یہ پتہ ہے کہ صفین کی جنگ لڑی گئی؟ یہ تو پتہ ہے کہ صفین کی جنگ لڑی گئی، اور یہ نہیں پتہ کہ پرتگال سے لے کر چین تک اور چین سے لے کر مراکش تک تیرے پیغمبر کی نبوت کا پرچم کس نے لہرایا؟ تجھے یہ تو پتا ہے کہ حضرت علی سے قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اختلاف ہوا. میں مانتا ہوں اختلاف کو، لیکن اختلاف کے بعد صلح نہیں کی حضرت علی کے لڑکوں نے، وہ نہیں تجھے یاد؟ کہتے جی دو آدمی آپس میں لڑے تو ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے، ایک سچا ہوتا ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ لڑے ہیں، بتاؤ جھوٹا کون اور سچا کون؟ میں نے کہا عقل کے اندھو، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسا نہیں ہوا. اسلام آباد میں کئی سال پہلے یونیورسٹی کے ایک لیکچر میں ایک لڑکے نے مجھ پر سوال کیا تھا کہ جناب حضرت علی اور معاویہ لڑے ہیں، دو آدمی لڑے تو دونوں میں ایک جھوٹا ایک سچا ہے، ان دونوں میں بتاؤ سچا کون جھوٹا کون؟ میں نے کہا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ دو آدمی لڑے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں، دونوں سچے ہیں. لڑائی غلط فہمی پر مبنی ہے، لڑائی کسی اندیشے پر مبنی ہے، دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں. اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ایسا ہو چکا ہے. میں نے کہا تاریخ نے بھی دیکھا، حدیث نے بھی دیکھا، اور میں کہتا ہوں ایسا ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا ذکر قرآن میں ہے. میں لڑائی کا ذکر کرتا ہوں، آدمیوں کا بھی نام لیتا ہوں، فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں. ان میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھا، اگر ان میں سے کسی کو جھوٹا تو کہہ دے گا تو علی اور معاویہ میں سے کسی ایک کو جھوٹا میں کہہ دوں گا. اگر فیصلہ تیرا یہ ہے کہ دو آدمی لڑے ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، تو بتا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ بچھڑے کو قوم نے کیوں پوجا. آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، بازار میں لے گئے، گھسیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے داڑھی چھڑائی اور انہوں نے آپس ان کا جناب علی آپس میں اختلاف ہوا اور آپس میں لڑائی ہوئی. آپس میں اس اختلاف کا ذکر کہاں آیا؟ تاریخ میں نہیں آیا، قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے رو کر کہا یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی، لڑائی کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن واضح انداز میں لڑائی کا اعلان کر رہا ہے، تو فیصلہ کر جھوٹا کون سچا کون.
اسلام علی مسجد رحمان فاروقی. اس نے کہا یہ دونوں نبی تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا غلط فہمی پیغمبر کو ہو سکتی ہے تو غلط فہمی صحابی کو بھی ہو سکتی ہے. اگر لڑائی کر کے موسیٰ اور ہارون سچا ہے تو لڑائی کر کے علی اور معاویہ بھی سچے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
میرے بھائیو انصاف کرو، میرے ترازو کو دیکھو، میرے میزان کو دیکھو. میں ترازو لا رہا ہوں، لانا چاہیے مجھے، اور اس ترازو میں ہم نے آج تولنا ہے. ترازو پوری قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور میں ایک ایسی چیز ترازو کے ایک پلڑے میں لانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات اس کے وزن کا احاطہ نہیں کر سکتی. ساری کائنات اس ترازو، اس پر آپ غور کریں. میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری دیکھو. پہلی رشتہ داری کہ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان اور دادا امیہ، دادا امیہ جو ہیں ان کے والد کا نام ہاشم ہے. کیا ہے؟
ہاشم.
ہاشم رسول اللہ کے بھی پردادا، امیر معاویہ کے بھی پردادا. پہلی رشتے داری، یعنی جو پردادا رسول اللہ کا وہی پردادا امیر معاویہ کا. خاندان ایک ہے، کہو خاندان ایک. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے خاندان امیہ سے پیغمبر کے خاندان کی جنگ تھی. کیسے جنگ تھی مجھے بتاؤ؟ پیغمبر کی چار بیٹیاں تھیں، چار بیٹیوں میں تین بیٹیاں تو بنو امیہ کے گھر میں تھیں. حضرت عثمان بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے گھر میں تھیں. حضرت خدیجہ خود بنو امیہ میں سے تھیں، اور ان کے بھانجے اور حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع عمری، حضرت زینب ان کے گھر میں تھیں. حضور علیہ السلام کی تین پھوپھیاں تھیں، اور تین پھوپھیوں میں دو پھوپھیاں بنو امیہ کے گھر میں تھیں. لڑائی کیسے تھی؟ جنگ کیسے تھی؟ دوسری رشتہ داری کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن، ان کا نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ اور ام حبیبہ کے نام کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ام حبیبہ تو کنیت ہے، نام ہے رملہ. نام کیا ہے؟
رملہ.
ام حبیبہ کا نام کیا ہے؟
رملہ.
رملہ بنت ابی سفیان چھوٹی بہن ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس رملہ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ رملہ ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی بنی، امت کی ماں بنی، ازواج مطہرات میں شامل ہوئی. اور یہ وہ ام حبیبہ رملہ ہے جس کے گھر ابو سفیان اس کا حقیقی والد کیا، اور جا کر رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے لگا. کلمہ ابھی نبی کا نہیں پڑا تھا تو بیٹی نے بستر اٹھا لیا. فرمایا میرا باپ ہو سکتا ہے لیکن پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. میں رسول اللہ کا پڑا، اور جنگ حنین میں وہ رسول اللہ کے ساتھ شریف تھے. تو اس ابو سفیان کو دیکھو، ان کی آنکھ میں تیر لگا. جب تیر لگا آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا. امیر معاویہ کے والد ابو سفیان اپنا ڈیلا لے کر اپنے ہاتھوں پر رسول اللہ کے پاس آئے. ساتھ امیر معاویہ بھی تھے اور ابو سفیان تھے، اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ڈیلا میری آنکھ میں دوبارہ لگا کر دم دم کر دیں. حضور نے فرمایا ابو سفیان تو آنکھ چاہتا ہے یا جنت چاہتا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو اس آنکھ کے ڈیلے کو دفن کر دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت دی جائے گی. ابو سفیان نے کہا مجھے آنکھ نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. میرے بھائیوں امیر معاویہ کا یہ قصور ہو گیا کہ ان کا باپ ابو سفیان تھا،
مکے کا سردار تھا، ٹھیک ہے جی سردار تھا، لیکن کلمہ تو رسول اللہ کا پڑا تھا، اور یہ قصور تھا کہ ان کا بیٹا یزید تھا. کسی کا بیٹا یزید ہو تو معاویہ کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ قرآن نے جس کا ذکر کیا، انہ لیس من اہلک، کہ نوح اگر تو نے دوبارہ اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا مانگی تو تیرے سر سے نبوت کا تاج اتار دوں گا. یہ قرآن ہے. میرے بھائیوں توجہ کریں، پہلی رشتہ داری کہ جو پردادا امیر معاویہ کے وہی پردادا رسول اللہ. دوسری رشتہ داری، امیر معاویہ کی چھوٹی بہن کن کے گھر میں؟ اور ایک اور بات کہتا ہوں، اس بات کا ذکر ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رسول اللہ کے گھر آئے، کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑا ہوا تھا، حضور کے گھر آئے رسول اللہ موجود نہیں تھے، تھکے ہوئے تھے، ملک کے شام سے آئے اور سر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، گھوڑے سے اترے اندر آ گئے، رسول اللہ گھر میں موجود نہیں، اور گھر میں ام حبیبہ موجود ہے چھوٹی بہن. انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی بڑا تھکا ہوا ہے، تیل لیا سرسوں کا تیل، تیل اٹھا کر حضرت معاویہ کے سر پر پہلانا شروع کیا، تیل لگانا شروع کیا. ام حبیبہ نے تیل لگاتے ہوئے اوپر سے رسول اللہ تشریف لائے. حضور نے پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا معاویہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑے عرصے کے بعد میرے گھر آیا ہے اور مجھے اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس کے سر پہ تیل لگاتی ہوں. تو جواب میں میرے رسول نے کیا فرمایا، سنو فیصل آباد کے لوگوں، جب ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں تو تاجدار رسالت نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. پڑھو مشکا شریف. میں نے ابھی پیمانہ ترازو نہیں لگایا، ترازو نہیں لگایا، ترازو توجہ کریں، رشتے داریاں کتنی ہو گئی؟ دو. اور تیسری رشتے داری سنیں، اصل رشتے داریاں تین ہیں، کتنی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں، کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں؟ تین لڑکے اور تین. حضرت معاویہ کی ایک بہن ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، اور حضرت معاویہ کی ایک لڑکی کا نام بھی رملہ تھا. کتنی لڑکیاں تھیں؟ تین. ان میں ایک لڑکی رملہ، ایک صفیہ، ایک عتیقہ، تین لڑکیاں تھیں. تو جو لڑکی رملہ ہے، اس رملہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ تھی، ان کے بطن سے ایک بچہ عبداللہ پیدا ہوا، اور یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا لگا. کیا لگا؟ کیا لگا؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اس بچے کے آنکھ میں مرغ نے چونچ ماری اور اس سے یہ فوت ہو گیا. لیکن ایک دوسری صحیح روایت یہ ہے کہ یہ بچہ جوان ہوا، بعد میں جنگ یرموک میں شہید ہوا، اور اس بچے کا نکاح امیر معاویہ کی لڑکی رملہ بنت ابی سفیان سے ہوا، رملہ بنت معاویہ سے ہوا. تو گویا کہ امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نکاح پیغمبر کے نواسے سے ہوا، پیغمبر علیہ السلام کے. تو رشتہ داریاں کتنی ہو گئی؟ اب آئیے، میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو عظمت تیری اور میری لا علمی اور جہالت کی دبیس تہوں میں گم ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ترازو پیش کرتا ہوں، توجہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وحی کے کاتب تھے. وحی کے توجہ ہے، آپ مانتے ہو کہ کاتب وحی امیر معاویہ تھے؟ آپ مانو یا نہ مانو، لیکن اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے، امیر معاویہ کاتب. اور یہ بھی یاد رکھیں، امیر معاویہ کیا تھے؟ کاتب. اور کاتب وحی پیغمبر علیہ السلام کے 13 تھے،
کتنے تھے؟
13
انسان تھے جو پیغمبر کی وحی کے کاتب تھے. ایک شیعہ عالم علامہ طباطبائی، اس کا نام کیا ہے؟ علامہ طباطبائی، بڑا معروف ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ طباطبائی نے، اس نے کہا کہ امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے. توجہ میری طرف کریں، امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے بلکہ امیر معاویہ رسول اللہ کے خط لکھتے تھے. میں نے کہا کہ پیغمبر کا خط بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، حالانکہ امیر معاویہ نے اللہ کا قرآن بھی لکھا، امیر معاویہ نے اللہ کا قرآن بھی لکھا. اور ایک اور بات آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہوں کے نام 106 خط لکھے. کتنے خط لکھے؟ ان 106 خطوں میں سے 72 خط امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے. ایک آدمی منشی ہو، منشی کسی کی عورت کا منشی، اور پہلے ہی دن اس پر اعتماد نہ ہو تو وہ 4 دن کے لیے بھی اسے منشی نہیں رکھتا. چلے جائے کہ تیرے پیغمبر نے کسی آدمی کو قرآن لکھنے کے لیے رکھ لیا، تو تو اتنا دانا ہے کہ بے ایمان یا برے آدمی کو اپنی عورت کا منشی نہیں بناتا، اور تیرا رسول جس پہ وحی الہی اترتی ہے اس نے بے اعتماد شخص کو قرآن لکھنے کے لیے کیسے رکھ لیا؟ الیاس باللہ. توجہ کریں، امیر معاویہ پیغمبر کی وحی کے ایسے 5 روپئے دبی والا کہنا یار آخو مہربانی کرو، توجہ میری طرف کریں، نہیں توجہ کریں، توجہ تھوڑے بھائی کر دے، ہوں تھی کی گلا
پہ
وہ تو ڈبی منگتا ہے سنٹا ہی نہ منڈن لگ جائے. توجہ میری طرف کرے، ہے توجہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی وحی کے قاتل، اور قاتبین پیغمبر میں 6 نمبر امیر معاویہ کا تھا. قاتل 13 تھے، قاتل کتنے تھے؟ 13. 13 کاتبان وحی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہے ترازو، یہ ہے میزان، آؤ کھولو، میزان لگاتے ہیں ہم اس میدان میں، اس چوراہے میں، اس بازار میں. آج میں میزان لگاتا ہوں، اس میزان کو دیکھو کہ 13 کاتبان وحی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمتن، 30 سپارہ سورت عبس و تولا. قرآن کی آیت پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمتن مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررت. توجہ کریں، فی صحف مکرمت، قرآن کے صفحات، قرآن کا صحیفہ، قرآن کے اوراق، مکرمت بزرگی والے، عزت والے، بلندی والے، مرفوعت عظمت والے، مطہرت پاکیزگی والے. صرف اتنی بات نہیں کہی قرآن نے، آگے کہا بایدی سفرت، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے. جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے. توجہ کر، فی صحف مکرمت، میرے میزان کو دیکھ، میرے ترازو کو دیکھ. میں ابن حشام نہیں پڑھ رہا، میں طبری نہیں پڑھ رہا، میں ابن ابی مخنف قلبی نہیں پڑھ رہا، میں تاریخ مسعودی نہیں پڑھ رہا،
میں ابن خلدون نہیں پیش کر رہا، میں اکبر نجیب آبادی کی تاریخ نہیں پڑھ رہا، آ اس میزان کو دیکھ، اس ترازو کو دیکھ، اس پلڑے کو دیکھ، اس پیمانے کو دیکھ، اس قسط کو دیکھ، اس عہد کو دیکھ، اس کسوٹی کو دیکھ، اس معیار کو دیکھ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں، اگر قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہوتی ہاتھ چمکنے والے ہیں تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ معاویہ نے جن ہاتھوں سے قرآن لکھا ہاتھ تو چمکتا ہوگا، نیت ٹھیک نہیں تھی، ارادہ ٹھیک نہیں تھا، پروردگار کو اس خباثت کا علم تھا، 14 صدیوں پہلے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا اور کیا فرمایا، کرام برارتن، کرام کا معنی کیا ہے عربی لغت میں دیکھو، کرام کا معنی کہ روئے زمین پر جو سب سے زیادہ عزت والا ہو اسے کرام کہتے ہیں، بارہ کمانا ساری انسانیت، کیا مطلب ہوا کہ جنہوں نے قرآن لکھا ہاتھ چمکنے والے اور وہ خود کیا ہے، فرمایا کرام بارہ، ساری انسانیت میں عزت والے بزرگی والے، اب میزان کو دیکھ کہ تو تاریخ کی بات کرے تو تاریخ کے حوالہ دے، تو یہ کہتا ہے کہ 10ویں جماعت کی کتاب میں، 12ویں کی کتاب میں، BA کی کتاب میں معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف لکھا، میں کہتا ہوں ساری تاریخوں کا ٹوکرا ایک چوک میں لیا، ساری تاریخوں کی کتابیں چوک میں لیا، 14 صدیوں کے مصنف چوک میں لیا، 14 صدیوں کے مفکر چوک میں لا، اور چوک میں لا کر تاریخ کے پلڑ اس ترازو کو اس ترازو میں وہ پلڑے میں ڈال دے ساری تاریخیں، اور مقابلے میں جو دوسرا پلڑا ہے اس میں کرام امبارارا ڈال دے، فیصلہ تو کر کہ کرام امبارارا کتنا بھاری ہے کہ جو تو نے نہیں لکھا اللہ نے لکھا،
نعرہ تکبیر، زندہ معاویہ، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، زندہ معاویہ، ملک اسلام علی مرضی الرحمن فاروقی، تیری شان میری شان، بیت ہمارا نوجوان،
تو کہتا ہے ابن ابی مخنف قلبی نے یہ لکھا، میں کہتا ہوں کرام برارا کس نے لکھا، تو کہتا ہے تاریخ میں ہی آیا، میں کہتا ہوں کرام برارا کس نے لکھا، میرے بھائیوں ساری کائنات کے مفکر ایک طرف، کرام برارا ایک طرف، دیکھا ہے ترازو، لاؤ اس ترازو کے مقابلے میں کوئی تاریخ لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، امیر معاویہ کے بارے میں کوئی شخص تم سے بات کرے ان سے پوچھو کیا وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ کہے گا کاتب وحی تو تھے، ان کو کہو کہ پھر کیا ہوا، کرام برارا کا کیا ہوا، بایدی سفرۃ کا کیا ہوا، کرام برارا امیر معاویہ کی عظمت سورج سے زیادہ روشن کرنے والا لفظ، کرام برارا، کرام کرام برارا، یہ کس کی آیت ہے، یہ کس نے کہا ہے، جو امیر معاویہ کے دور میں قرآن اترا اس پر کوئی بات نہیں کرتا، جو 122 سال کے بعد تاریخ لکھی گئی اس کے پیچھے چلتا ہے، کرام برارا تو امیر معاویہ کی زندگی میں اتری، اتری یا نہیں اتری، اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، قرآن کا ایک لفظ ہے والسابقون الاولون، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے لوگ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، پہلے لوگ، والسابقون الاولون کا کیا معنی، پہلے لوگ، پہلے، والسابقون الاولون پہلے لوگ، آگے وہ پہلے کون سے ہیں، تین ہیں، من المہاجرین والانصار، اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم،
کہ پہلے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے ایک مہاجر جن کی تعداد ہے 114، کتنی ہے؟
114،
اور انصاریوں کی تعداد کچھ 100 ہے، کچھ بعد میں 1000 تک پہنچی انصاری، یعنی جنہوں نے مدینہ میں جب رسول اللہ پہنچے تو اس وقت حضور علیہ السلام کا جنہوں نے استقبال کیا اور حضور کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، اور جو نبی کے ساتھ گئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور جنہوں نے مدینہ میں رسول اللہ کا استقبال کیا اور پیغمبر کے لیے اپنے گھر پیش کیے انہیں قرآن کی اصطلاح میں انصار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ، اور اس طبقے میں طبقے کا نام ہے والذین اتبعوہم، کہ انہی صحابہ میں جن لوگوں نے مہاجر اور انصار کی پیروی کی وہ تیسرا طبقہ. امیر معاویہ مہاجرین میں داخل نہیں، انصار میں داخل نہیں، والذین اتبعوہم میں داخل ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی، اور قرآن نے ان تینوں کے بارے میں کہا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان تینوں سے راضی ہو گیا. اگر پاکستان کا چوڑا ان سے راضی نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا، پروردگار تو راضی ہو چکا. پروردگار تو راضی ہوا ہے یا نہیں؟ توجہ کریں، ترازو دیکھا؟ کون سا ترازو؟ بولے تو صحیح، کون سا ترازو؟ نظام کیا ہے؟ قرآن. ایک بات پہ غور کریں، حضور کی ایک حدیث ہے تو جو تھک تو نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ بڑی قابل غور حدیث ہے. حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، احلم من امتی، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے. یہ کس کی حدیث ہے؟ کس کی حدیث؟ الاطلاق نہیں کہی بلکہ اعلی وجہ تقیید کہی، اور اس کو ایک مخصوص موقع پہ آپ نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ ایک حیرت انگیز واقعہ جس کو گبن نے بھی لکھا ہے، انگریز مورخ نے، اور جس کو دوسری کئی کتابوں میں تطہیر الجنان میں بھی واقعہ نقل کیا گیا ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حضور کی 4 سال زندگی میں آپ کے خصوصی خادم رہے. خصوصی کام کیا تھا؟ کبھی کبھی آپ کو وضو کراتے تھے، وضو حضرت معاویہ رضی اللہ. اس وقت حضرت معاویہ کی عمر جو تھی وہ تھی 24 سال. کتنی عمر تھی؟ اور ایک دن حضرت معاویہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں، وضو کا جو پانی بچا، پانی حضور علیہ السلام نے وہ پانی اپنے چلو میں لیا، وضو کا جو پانی بچا چلو میں پانی لے کر وہ پانی حضرت معاویہ کے چہرے پر مارا. چلو میں جو پانی آیا وہ پانی حضرت معاویہ کے چہرے پر مار کر حضور نے ایک لفظ فرمایا کہ یا معاویہ تھا، اے معاویہ، ان ولیتم الامر فاتق اللہ، جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک میرے پاس اقتدار نہ آئے. اگر حضرت معاویہ کا اقتدار غلط ہونا تھا تو آج اللہ کا رسول فرماتا کہ اقتدار ملے تو کبھی نہ لینا. حضرت معاویہ کو یہ بات فرمانا پیغمبر کی طرف سے حضرت معاویہ کے اقتدار میں خوشخبری اور رضا شامل تھی. یہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن وہ جو بات میں نے کہی کہ احلم من امتی معاویہ، یہ کب فرمایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، دوپہر 11 بجے کا وقت تھا، مسجد نبوی کا صحن تھا، غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ حضور کی خدمت میں آیا، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور آ کر حضور سے مسجد کے باہر چبوترے پر جہاں آپ تشریف فرما تھے اجازت مانگی،
کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں عیسائی شہزادہ. حضور نے اجازت دی, تھوڑی دیر حضور کے پاس بیٹھا اور جب جانے لگا تو اس نے عجیب بات کہی. اس نے کہا یا رسول اللہ, اے محمد مصطفیٰ, میری طرف سے ایک درخواست ہے. حضور نے فرمایا کیا درخواست ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو دے دوں. کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, میں عیسائی ہوں, تو پتہ نہیں حضور مانے یا نہ مانے. لیکن حضور علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے کہ غیر مسلم کا دل نہ دکھے قبول فرمایا. آپ نے فرمایا اچھا, ہدیہ دے سکتے ہیں آپ. تو اس نے آگے سے اور بات کیا دی, اس نے کہا کہ وہ ہدیہ اس وقت تو میرے پاس نہیں, میں نے مدینہ منورہ سے 7 میل دور جہاں میرا پڑاؤ ہے, میرا لشکر ہے, میرا سامان ہے, اس میں ہے ہدیہ. آپ ایک آدمی میرے ساتھ بھیجیں کہ جو آپ کا ہدیہ لے آئے اور آپ کو دے دے. حضور کے خصوصی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے, تو حضور نے اس محفل میں سے حضرت معاویہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ معاویہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور میری امانت لے کر آؤ. میری امانت لے کر حضرت معاویہ اٹھے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے. حضرت معاویہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, جوتا مسجد کے دوسری طرف تھا, شہزادہ دوسری طرف تھا چبوترے پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادے کے ساتھ چل پڑے کہ اگر میں جوتا لینے گیا تو شہزادہ چلا جائے گا اور حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. جوتا نہیں پہنا, عرب کی گرمی, عرب کی ریت, دوپہر کا وقت صحرا. جب چند قدم حضرت معاویہ ریت پر چلے تو پاؤں جلنے لگے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنا جوتا دے دو. وہ شہزادہ سواری پہ سوار تھا, حضرت معاویہ اس کے ساتھ پیدل تھے. کیا فرمایا کہ اپنا, یا تو مجھے اپنے ساتھ اوپر سوار کر لے یا مجھے جوتا دے دے. تو اس شہزادے نے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں شہزادہ ہوں اور تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد مصطفیٰ کا نوکر اور کمی ہے. میں شہزادہ ہو کر کمی اور نوکر کو اپنی سواری پہ بٹھاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. جوتا تجھے دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھو حضرت معاویہ کوئی کمی تو نہیں تھے, رسول اللہ کے تو نوکر خادم اور کمی تھے, لیکن خاندانی طور پر حضرت معاویہ عرب کے سردار تھے. ان کے والد ابو سفیان 30 سال تک عرب کے سردار رہے تھے اور خود بھی سردار قوم تھے, کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں تھی. لیکن اس نے کہا کہ تو محمد کا کمی ہے, میں تجھے جوتا نہیں دیتا. حضرت معاویہ 7 میل تک عرب کی دہکتی ہوئی ریت پر دھوپ میں اس کے گھوڑے کے ساتھ بھاگتے رہے. اور جب وہاں پہنچے اس نے حضور کی امانت دی, سر پہ امانت اٹھائی, ننگے پاؤں اسی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے. نماز عصر کے بعد کا وقت تھا, کپڑے خاک آلود تھے, پسینے سے شرابور تھے اور پورا جسم پسینے سے تر تھا, پاؤں میں جوتا نہیں تھا. جب حضرت معاویہ رسول اللہ کے سامنے سامان لے کر آئے, حضور نے پوچھا کہ معاویہ کیسے ہوئی, تیری حالت کیا ہے؟ تو امیر معاویہ نے سارا واقعہ سنایا کہ جوتا دوسری طرف تھا, حکم آپ کا تھا, میں نے آپ کے حکم کی وجہ سے جوتا نہیں پہنا اور اسی ننگے پاؤں کی حالت میں گیا تھا. حضور نے دیکھ کر فرمایا احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے. بات صرف اتنی نہیں, اگر اتنی بات ہوتی تو شاید میں اس کا ذکر نہ کرتا, لیکن بات اس سے بھی آگے کہ اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد, حضرت معاویہ
ملک شام کے خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، حکمران بنے، تو حضرت معاویہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو ان کے لشکر دنیا میں فتوحات کے لیے گئے، ان کا ایک لشکر غسان کے ملک میں گیا، اور جب وہ لشکر واپس آیا تو اس کے پاس 600 قیدی تھے. توجہ ہے ہے توجہ تو تھک گئے ہو. اس کے پاس کتنے قیدی تھے؟ وہ لشکر جو غسان کی ریاست کی طرف سے آیا تھا، اس لشکر کے پاس 600 قیدی تھے. حضرت معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے تھے اور ان قیدیوں کو جب حضرت معاویہ نے غور سے دیکھا تو ان قیدیوں میں سب سے آگے جو قیدی تھا وہ قیدی غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا.
اللہ
کون سا شہزادہ؟
کوئی
جس نے جوتا بھی. حضرت معاویہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ رسیوں سے بنے ہوئے اور اس کے پاؤں بنے ہوئے. حضرت معاویہ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے پاؤں بھی کھول دو. اس کو قریب بلایا اور بلا کر کہا تو کون ہے؟ اس نے نہیں پہچانا. اس نے کہا میں شہزادہ تھا غسان کی ریاست کا، میں نے اپنے باپ سے کہا تھا مسلمانوں سے جنگ نہ لڑو، اس نے لڑی تو ہم شکست کھا گئے، ہماری مملکت اور سلطنت چلی گئی. حضرت معاویہ نے فرمایا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ایک مہینہ تک میرے شاہی دسترخوان پہ رہو گے. اور حضرت معاویہ نے ایک مہینے تک مہمان بنایا اور اس کے بعد اسے باعزت طور پر جب رخصت کرنے لگے تو اسے 10,000 درہم کا ہدیہ دیا. 10,000 درہم اسے ہدیہ دیا، اور جب اسے ہدیہ دیا تو اس کے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی. اس نے دیکھا کہ یہ شخص میں نے کہیں دیکھا ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے، تو وہ 10,000 درہم لے کر واپس آیا اور واپس آ کر پوچھتا ہے آپ کا نام معاویہ بن ابو سفیان نہیں؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میرا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے. کہنے لگا میں بڑا شرمسار ہوں امیر المومنین آپ سے کہ میں نے تو آپ کو جوتا بھی نہیں دیا تھا، میں نے تو آپ کو پیدل چلایا تھا اور آپ نے میری مہمان نوازی کی. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں سے رسیاں میں نے اس لیے کھولی تھی کہ تُو نے مجھ سے زیادتی کی تھی، اور میں زیادتی کا بدلہ احسان سے دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ میرے رسول نے میرے لیے فرمایا تھا اعلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے. تو اے شہزادے غسان کی ریاست کے شہزادے، تُو نے اپنا کردار ادا کیا، میں نے اپنے محمد مصطفیٰ کی سنت کا کردار ادا کیا. اس نے کہا یہ 10,000 اے معاویہ میں تیرے قدموں میں پھینکتا ہوں، مجھے محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو.
مصطفیٰ کا دل ربا
معاویہ
رحمان کاروکی.
کیا میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. کیا میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا صاحب سرنی معاویہ، لوگو معاویہ میرا رازدان ہے. من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا. فمن ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. کیا میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامتی وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. کیا میرے رسول نے یہ بھی فرمایا؟ توجہ کریں، یہ جو میں حدیث اب پیش کر رہا ہوں اس حدیث کو سمجھ کر آپ یہ ضرور یقین کر لیں گے کہ ساری کائنات غلط گواہی دے سکتی ہے، معاویہ کے تقدس پہ آنچ نہیں آ سکتی.
اس حدیث پہ غور کریں. اور یہ حدیث جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ کس کی حدیث ہے؟ اور قرآن کے بعد درجہ بخاری شریف کا ہے. قرآن کیا کہہ بخاری شریف میں حضور نے کیا فرمایا اور کب فرمایا؟ توجہ کریں, مکہ مکرمہ میں دوپہر کا وقت ہے, ام حامی کے گھر, ام حامی دو ہیں, ایک حضرت علی کی بہن کا نام ہے ام حامی, ایک حضرت علی کی اور ایک حضور علیہ السلام کی پھوپھی کا نام ہے ام حامی. حضور کی پھوپھی ام حامی ان کے گھر میں آپ تھے, دوپہر کا وقت تھا 11 بجے کا, حضور آرام فرما رہے تھے دھوپ میں, آپ آرام کرتے ہوئے اچانک بیدار ہوئے. توجہ کریں, دوپہر کا وقت ہے, آپ آرام کر رہے ہیں, آرام کرتے کرتے اچانک بیدار ہوئے. ام حامی کہتے میں نے رسول اللہ کا چہرہ اتنا چمکدار کبھی نہیں دیکھا جتنا بیدار ہونے کے بعد تھا. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بڑے خوش ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا ام حامی میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا, میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. اور وہ کتنا اچھا وقت ہوگا کہ جب اسلام سمندروں سے پار جزیروں میں اور دنیا کے آخری خطے تک پہنچے گا. ام حامی کہتی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہی تھی اور میں حیران تھی کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی, اس لڑکی کی عمر 9 سال, کتنی عمر تھی؟ اس لڑکی کا نام ام حرام تھا. اس لڑکی نے اچانک حضور علیہ السلام کی توجہ کی طرف توجہ فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ میں ابھی خواب میں میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. اور ام حامی تو سن لے, اول جیش, الفاظ پہ غور کرو مسلمانوں, یہ صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اول جیش یغز البحر فقد اوجبو, میری امت میں جس نے سب سے پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کیا سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے جس نے اسلام کی جنگ کا آغاز کیا فقط اوجب, اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. ام حامی کہتی ہے کہ جب میرے رسول نے یہ بات فرمائی کہ جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی تو اس لڑکی نے بول کر کہا کہ اللہ کے رسول زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میں بچی ہوں چھوٹی سی, میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس لشکر میں شریک کر دے. اس بچی نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس لشکر میں شریک کر دے. یہ کتنی عجیب بات تھی. حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے, حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ام حرام کو اس لشکر میں ضرور شریک کرنا جو پہلا لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا. دعا ہو گئی, بات ختم ہو گئی, کسی کو پتا نہیں تھا کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا. یہ مکہ کی بات ہے. 2-4-5 سال گزر گئے, ہجرت ہوئی, حضور مدینہ تشریف لے گئے, یہ بچی بھی چلی گئی اور لوگ بھی گئے. ام حرام کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک میں اس لشکر میں شریک نہ ہوں, حضور کا حکم تھا. لیکن ہم سوچتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا. ہم مدینہ پہنچے, 10 سال مدینہ میں رہے اور مدینہ کی 10 سالہ مدت میں میرا نکاح ایک صحابی سے ہوا اور اس صحابی کا نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی. حضرت عبادہ سے میرا نکاح ہوا اور یہ کہاں ذکر ہے؟ ابن کثیر میں ہے, البدایہ والنہایہ میں. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے یہ تفسیر سے واقعہ نقل کیا اور بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ام حرام کہتی ہے کہ 10 سال کے بعد مدینہ میں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, 2 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا. ام حرام کہتی ہیں کہ کئی سال گزر جانے کے بعد حضرت عثمان کے دور میں مدینہ منورہ تھی, میرے گھر میں کچھ بچے تھے اور میں اپنے گھر میں صفائی میں مصروف تھی کہ میں نے سنا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی, ایک آدمی نے آواز لگائی کہ او مدینہ کے لوگوں, ملک شام میں امیر معاویہ نے ایک دہری لشکر تیار کیا ہے اور جو جو آدمی اس لشکر میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ تیاری کرے, اور یہ لشکر قسطنطنیہ کی طرف جائے گا, یہ لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا, اس لشکر میں بحری جہاز تیار کر لیے گئے ہیں اور اس لشکر میں 1750 بحری جہاز امیر معاویہ نے بنائے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا, ان کی اجازت سے گورنر شام امیر معاویہ نے یہ لشکر تیار کیا تھا اور حضرت عثمان سے اس کی اجازت لی تھی, اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مدینہ کے لوگوں, جو آدمی بحری جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ ملک شام پہنچ جائے. جب میرے کانوں نے یہ بات سنی, خوشی سے میری چیخ نکل گئی. میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ بستر باندھو, کاروبار بند کرو, بچوں کو دوسرے کاموں پہ لگاؤ اور اپنی سواریاں بناؤ. چنانچہ ہم نے بستر باندھے, ہم نے سامان تیار کیا, ہم نے سواریاں بنائی اور اگلے دن مدینہ سے چلے شام کی طرف روانہ ہو گئے. ام حرام کہتی ہے کہ میں شام پہنچی, میرا خاوند ساتھ تھا. میرے خاوند نے امیر معاویہ کے دربارے گورنری میں جا کر اجازت چاہی کہ شرف ملاقات چاہتے ہیں. ملاقات کا شرف ہوا, دیکھتے کہ امیر معاویہ بحری لشکر تیار کر رہے ہیں اور بحری جہاز جو بحر روم کے ساحل پر کھڑے تھے, جو روم کے سمندر میں کھڑے تھے, امیر معاویہ اس کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. امیر معاویہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو امیر معاویہ سے عبادہ بن صامت نے کہا کہ امیر المومنین, میری بیوی آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہے. تو امیر معاویہ نے اجازت دی. حضرت ام حرام امیر معاویہ کے قریب پہنچی اور پردے کی حالت میں فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو, تاجدار رسالت میں مکہ مکرمہ میں آج سے اتنے سال پہلے میرے سامنے بشارت دی تھی کہ اول جیش یغز البحر فقط اوجبو, جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پہ جنت واجب ہو گئی. میں اس کو سن کر تیرے دروازے پہ آئی ہوں اور میرے لیے رسول اللہ نے دعا مانگی تھی. جب امیر معاویہ نے پیغمبر کا ارشاد سنا, امیر معاویہ داڑھی مار کر رونے لگے, روتے روتے ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور فرمایا اے اللہ, معاویہ تیرے محمد کا غلام ہے, معاویہ تیرے پیغمبر کا نوکر ہے, معاویہ تیرے رسول کا نوکر ہے, اس سے خدمت لے لے. چنانچہ ام حرام کو ایک دستے میں شامل کیا, عبادہ بن صامت کو ایک لشکر میں شامل کیا. 1750 بحری جہاز وہاں سے چلے, جن میں 700 کاری تھے, 70,000 صحابہ کی جماعت تھی. 300 جزیروں میں ان دریاؤں ان جہازوں نے جانا تھا. پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے قریب جا کر جس وقت روڈس کے مقام پہ وہ لشکر رکا تو وہاں ام حرام بیمار ہوئی. روڈس کے ساحل پہ ام حرام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ام حرام اس کنارے پر ان کی تدفین ہوئی. معاویہ بن ابو سفیان نے اس کا جنازہ پڑھایا. اب مجھے بتاؤ کہ جو بات تیرے رسول نے فرمائی تھی وہ کس کے ہاتھ میں پوری ہوئی, جو بات تیرے پیغمبر نے فرمائی تھی کس کے ہاتھ میں پوری ہوئی. آؤ میرے ترازو کو دیکھو, میرے پلڑے کو دیکھو, اس میزان کو دیکھو کہ میں میزان میں قرآن کی آیت فی صحف مکرمۃ اسے رکھتا ہوں, اول جیش یغز البحر فقط اوجبو رکھتا ہوں, ان دونوں کے مقابلے میں تو ساری کائنات کے مفکر لیا, مقرر لیا, شیعہ لیا, امام لیا, پیشوا لیا, کلینی لا, خمینی لا اور مجوسی لا, نجفی لا, ساری دنیا کے مفکر الٹے لٹک جائیں, اس میزان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہے تو بچوں میزان سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ امیر معاویہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے. کتنے علاقے؟ اور امیر معاویہ نے 5600 علاقے فتح کیے. حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پر تھی، یہ آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر ہے، یہ آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر ہے. اور اس کے تناسب میں دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت 2 سال تک 11 لاکھ مربع میل پہ رہا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل پہ رہا، اور حضرت عثمان غنی کا دور حکومت 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پہ رہا، اور حضرت علی کا دور خلافت 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل پہ رہا، اور حضرت حسن کا دور خلافت 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل پہ رہا. اور اس کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی، تو اس کے بعد یہ صلح صرف حضرت حسن نے نہیں کی بلکہ حضرت حسین نے بھی کی. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے ملک شام کے شہر مقام سکن پہ قیس ابن سعد ابن عبادہ کے اصرار پر صلح کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، اور اس صلح کے بعد امیر معاویہ تنہ تنہا دنیا اسلام کے خلیفہ بنے، اور امیر معاویہ 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر حکمران رہے. کتنے خطے پر؟ چونسٹھ لاکھ. یہ دنیا کا جغرافیہ کتنا ہے یہ بھی سنو، جدید اٹلس کے مطابق دنیا پوری کا خشکی کا حصہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. 1,20,00,000 خشکی کا چوتھا حصہ، 3 حصے پانی ہے. یہ خشکی کا حصہ 1,20,00,000 مربع میل دنیا کا اس وقت جغرافیہ ہے، اور اس میں 64,00,000 مربع میل پر امیر معاویہ نے حکومت کی، یعنی دنیا کے نصف سے بھی زیادہ خطے پر. اسی لیے نپولین نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا. یہ دور امیر معاویہ پہ صادق آتا. دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصاریہ تھا اس وقت، اور دنیا کا یہ سب سے بڑا شہر قیصاریہ اس کو امیر معاویہ نے خود جا کر فتح کیا خود. اور یہ وہ شہر تھا جس کے 300 بازار تھے، جس میں 1,00,000 پولیس کے سپاہی روزانہ شہر میں گشت کرتے تھے، اتنا بڑا شہر تھا. اور امیر معاویہ نے خود کمان کر کے اسے فتح کیا تھا، اور اس کے چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر ازرق، نہر قزامہ، نہر مشہد، جس نے 7.5 لاکھ ایکڑ اراضی مدینہ کو سیراب کیا، یہ امیر معاویہ نے بنائی. بری اور بحری فوج کی تقسیم امیر معاویہ نے کی. اور یہ پولیس والوں کی معلومات کے لیے کہتا ہوں کہ سی آئی اے سٹاف کا محکمہ سب سے پہلے امیر معاویہ نے قائم کیا. اور اسی طرح بچوں کا نام رجسٹروں میں درج کرانے کا محکمہ امیر معاویہ نے بنایا، اور خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف امیر معاویہ نے چڑھایا، اور مسجدوں پر یہ جو مینار ہم بناتے ہیں اس کی ابتدا امیر معاویہ نے کی. کچھ پتا چلا میرے بھائیو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیغمبر ہے. کیا ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی گزری. ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس راستے میں امیر معاویہ کی سواری گزر رہی ہو میں اس راستے میں بیٹھا ہوں، اور امیر معاویہ کے سواری کے پاؤں کی خاک اڑ کر اگر میرے چہرے پر پڑے تو میری نجات کے لیے کافی.
اللہ!
شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، غنیت الطالبین میں پڑھو رحمت اللہ علیہ. باقی علماء نے لکھا، لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات میں لکھا کہ جو شخص امیر معاویہ پر تان کرتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. وہ کیا ہے؟
جہنمی کتا ہے.
لیکن لاہور سے غلام حسین نجفی نے جو کتاب لکھی بغاوت بنو امیہ العیاذ باللہ، اس میں لکھا کہ معاویہ بن ابو سفیان حرام زادہ تھا. العیاذ باللہ. واسطے اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 121 صفحے پہ کہا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. علیہ اب آپ رسول اللہ کا حکم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اول جیش یغز البحر فقد اوجبوا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برا. اس ترازو کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ آپ بتائیں کر سکتا ہے؟ اس اعزاز کو کوئی پہنچ سکتا؟ اگر شیعہ امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے تو وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ اگر خمینی، کلینی، نجفی یا کوئی بدماش اس پیغمبر کے صحابہ کو برا، صحابی کو برا کہتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے. جو امیر معاویہ کو کافر کہے گا وہ لا شک کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اور پھر امیر معاویہ جیسے صحابی جن کی عظمت و صداقت پہ قرآن اور پیغمبر کا فرمان شاہد عدل. شاہد عدل ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں. یہ چند دن پہلے شہر سلطان ضلع مظفرگڑھ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ شیعہ کی ایک عبادت گاہ میں عین نماز کے فوراً بعد، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد، کلاشن کوف سے فیرنگ ہوئی اور بقول پولیس کے بم کا دھماکہ ہوا. یہ واقعہ قابل مذمت ہے، میں نے اخبارات میں اس کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ میں نے اس واقعہ سے تیسرے دن لاہور میں ہوم سیکرٹری سے کہا کہ سپاہ صحابہ اس واقعہ کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے یا اس واقعہ کے انسداد کے بارے میں ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ہمارے مخالفین نے، شیعہ نے ساری ذمہ داری سپاہ صحابہ پر ڈالی کہ جی سپاہ صحابہ نہیں کی. اور یہ روایت بن چکی کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا سپاہ صحابہ پر ڈال دیا جاتا. اور ادھر پولیس کی اسپیشل برانچ کہتی کہ چولستان کے راستے سے راہ کے ایجنٹ پاکستان آ رہے ہیں اور شہر سلطان چولستان کے علاقے کے قریب ہے اور واقعات سارے کے سارے اسی علاقے میں ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ آج سے 2.5 سال پہلے مفتی غلام حسین نعیمی شیعہ عالم سائیوال میں قتل ہوا. ہماری جماعت کے غلام مصطفیٰ اور ہماری جماعت کے سید انعام اللہ شاہ بخاری کو شیعہ نے گرفتار کرایا. 6 مہینے کے بعد پولیس کی تمام ایجنسیوں نے انہیں بری کر دیا کہ یہ بے گناہ. شاہ گردیز ملتان میں بم پھٹا، شیعہ نے کہا سپاہ صحابہ والوں نے کیا. اس مقدمے اور پرچے میں میرا نام لکھوایا گیا کہ میں نے بم مروایا. اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے لڑکے سید عطاء المحسن شاہ بخاری کا نام لیا، مولانا سلطان محمود ضیاء ہمارے مرکزی نائب صدر کا نام لیا، ملک خالد محمود کھوکھر سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹس کے صدر ملتان یونیورسٹی کے، ان کا نام لیا. لیکن وہ 8 مہینے کھوکھر صاحب جیل میں رہے، ان کی تفتیشیں ہوئیں اور بعد میں تمام ایجنسیوں نے انہیں بری کر دیا. اس کے بعد بہاول پور میں مولوی خورشید اللہ شیعہ کا قتل ہوا، مولانا عبداللہ خان پر الزام لگایا گیا، پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا اس لیے کہ 3 دن کے بعد ثبوت مل گیا کہ مولوی خورشید اللہ کی بیوی نے اسے قتل کرایا، اس لیے مولوی عبداللہ کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس کے بعد عید الفطر کے موقع پر بہاولپور عیدگاہ شیعہ کی عیدگاہ میں پھر بم پھٹا، اس پر مولانا عبداللہ کو گرفتار کیا گیا اور ایک وہاں کی یونیورسٹی کے طالب علم صادق ارشد کو پکڑا گیا. 3 مہینے تک ان علماء پر تشدد ہوا. مولانا عبداللہ خان کو میرے ساتھ پولیس کے وعدے کے باوجود وہاں کی انتظامیہ نے کپڑے اتار کر الٹا لٹکایا، ان پر تشدد کیا. لیکن 3 مہینے کے بعد پوری ایجنسیوں نے کہا یہ لوگ بے گناہ ہیں، سپاہی صحابہ کے کارکن بے گناہ. یہ چند واقعات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہماری جماعت کے لوگوں کو ملوث کر دیا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں لاہور میں مسجد احسان کا واقعہ ہوا، سنیوں کی مسجد تھی، اس میں نماز فجر کے وقت کلاشن کوف سے فائر ہوئی، 9 مسلمان شہید ہوئے. ہم نے پولیس سے کہا فلاں فلاں شیعہ کو پکڑو، لیکن ان کو نہیں پکڑا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تخریبی کاروائی، یہ راہ کے ایجنٹوں کا کارنامہ. چبرجی گراؤنڈ لاہور میں میرے جلسے میں بم پھٹا، 4 آدمی شہید ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچایا. اور وہاں کہا گیا یہ بھی راہ کے ایجنٹوں کی کاروائی. مسجد احسان کا کوئی ملزم آج تک نہیں پکڑا گیا، چبرجی گراؤنڈ کا کوئی ملزم آج تک نہیں پکڑا گیا. یہاں آپ کے شہر فیصل آباد میں دیکھو، قاری محمد یوسف شہید ہوئے، مجھے بتایا انتظامیہ فیصل آباد کی کہ کون سا ملزم تم نے پکڑا، کس ملزم سے تم نے ہمارے قاری یوسف کے قتل کو ٹریس کیا، مجھے بتاؤ. یہاں مسجد ابو بکر صدیق میں قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بم مارا گیا، اس کا کون سا ملزم تم نے پکڑا. کہا گیا یہ تخریبی کاروائی ہے، میری جماعت کے سینکڑوں بچے ذبح کر دیے جائیں تو تخریبی کاروائی، اور شیعہ کی ایک عبادت گاہ میں اگر کوئی بم مار دے تو میری جماعت کا ہر بچہ پکڑ کر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. یاد رکھو، میں پنجاب کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، آئی جی سے، وزیر اعلی سے، چیف سیکرٹری سے، کہ اگر مظفر گڑھ میں میری جماعت کے بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں بند نہ کی گئی تو پھر میں سارے معاہدے توڑ کر پوری جماعت سمیت مظفر گڑھ میں بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ میری جماعت کے لڑکوں کو تم کیسے گرفتار کرتے ہو. مجھے بتاؤ علی پور میں یوسف صدیقی میری جماعت کا ایک لڑکا شہید ہوا، ایک اور بزرگ شہید ہوا، مجھے بتاؤ کیا کیا تم نے، ملزموں سے کیا سلوک ہوا. مین ملزم کی ضمانت تم نے کرا دی. بورے والا میں ایک شیعہ قتل ہوا، ہم نے مذمت کی، 2 آدمی مارے گئے، اور وہاں کے کتنے لڑکے، آج بھی 7 لڑکے حاجی مشتاق اور راؤ حبیب سمیت ملتان جیل میں ہیں. اور رہاڑی کا ایس پی مجھے کہتا تھا کہ لڑکے تو بے گناہ ہیں لیکن مجھ پر شیعہ کا اتنا پریشر ہے کہ میں انہیں بے گناہ نہیں لکھ سکتا. مجھے آپ بتائیں، آپ نے اتنے واقعات میں نے پیش کیے، کسی ایک واقعہ میں میری جماعت کے کسی آدمی کو تم نے قصوروار اگر بنایا ہے تو نام لکھ کر بتاؤ کہ فلاں موقع پر تمہاری جماعت نے یہ کام کیا. اگر میں پرامن ہوں، اگر میں احتجاج کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر میں سپاہی صحابہ کے جوانوں کو سڑکوں پر نہیں لاتا اس لیے کہ اس ملک میں خانہ جنگی نہ ہو، اس ملک میں قتل و غارت نہ ہو، اس ملک کے چوکوں اور چراہوں پہ لاشیں نہ پڑی رہے، اگر میں امن کے قائم کرنے کے لیے آپ سے تعاون کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مظفر گڑھ میں میری جماعت کے ہر عہدیدار کو پکڑ کر لٹکا دو. میں زیادہ دیر تک وہاں کی انتظامیہ کی بدماشی برداشت نہیں کر سکتا. اور آج فیصل آباد کی سرزمین پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاص شہر سلطان کے واقعہ سے سپاہی صحابہ کا کوئی تعلق نہیں. میں شیعہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے سامنے یہ بوگس کاروائی پیش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ واقعہ 1:45 ہوا اور وہاں 1 بجے کے قریب یا 1:30 بجے کچھ لڑکے صبح میں دریا کے کنارے سے پکڑے، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کو پکڑ لیا. بعد میں یہ واقعہ پیش آ گیا تو انہیں کہا کہ یہ تم ہی نے کیا ہے. استنجا پہلو تو پیشاب بعد ہے ٹھیک ہے جی. مگر ان کے پاس جب یہ ان کو پکڑ لیا پولیس بڑی خوش ہو گئی, نمبر بنانے والا کوئی تھانے دار اچھا ہوگا نا اس کو نمبر بنانے آتے ہوں گے. اس نے جناب اطلاع دے دی ساری ایجنسیوں کو آدمی پکڑے گئے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تھا 3:30 پریس کانفرنس کر ڈالی کہ پاکستان کی تاریخ میں عین موقع پر یہی ملزم پکڑے گئے, اس سے پہلے کوئی ملزم عین موقع پر پکڑا ہی نہیں گیا. جمع نہیں مانے ہم نے پکڑے ٹھیک ہے جی. 3:30 یہ ہو گیا کہ اصل ملزم پکڑ لیے. جب ملزموں چاروں کو پکڑ کر لے آئے ان کی تفتیش ہوئی تو انہوں نے کہا جناب ہم تو یہاں مولانا لقمان علی پوری کی کے لڑکے کی شادی تھی, ہم تو شادی پر آئے تھے, یہ ہمارے پاس شادی کا کارڈ ہے. یہ شادی کے کارڈ ہے اور شادی کافی دن پہلے سے رکھی ہوئی ہے, ہمارے پاس شادی کے کارڈ ہیں اور یہ شادی کے کارڈ ہم لائے ہیں اور شادی میں ہم شریک کو کرا رہے ہیں, آپ وہاں سے پوچھ لو. پوچھا تو پتا چلا واقعی وہ تو شادی والے تھے. اور پھر ایف آئی آر میں لکھا کلاشن کوف سے فائر ہوئی, ان کے پاس 7mm پرانی برامد ہوئی. اچھا جی کر, اور ایف آئی آر میں لکھا کہ موٹر سائیکل پر سوار آئے اور وہاں وہ بےچارے کشتیوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے. اچھا یہ بات عجیب ہو گئی کہ جناب ایسے تو ہم نے سنا تھا کہ ملزم بھاگ گئے موٹر سائیکل پکڑا گیا, لیکن وہاں ملزم پکڑے گئے موٹر سائیکل بھاگ گیا. گل نہیں الٹ ہو گئی. سبحان اللہ, صدقے جاوا کہ نہ جاوا, ایسی پولیس تو امریکہ کو چاہیے. امریکہ کو اسے چوریاں زیادہ ہوں گی ان شاء اللہ. چوری ہونی ہے 2:00 ملزم پڑے جانے 12:00. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قسم کی کاروائیاں بوگس کاروائیوں سے بات نہیں بنتی. بوگس کاروائی ہونی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ بند نہیں. میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مظفر گڑھ میں سپاہی صحابہ کے بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں بند کی جائیں, ٹھیک ہے؟ اور میں شیعہ سے کہتا ہوں ہر شہر میں جو تم احتجاج کر رہے ہو, اگر تم نے یہ احتجاج بند نہ کیا ہمارے خلاف تو پھر ہر شہر میں ہمارا بھی جوابی احتجاج ہوگا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھائی 5 فروری کو کشمیر کے لیے جو ہڑتال ہو رہی ہے سپاہی صحابہ اس میں حصہ لے گی, آپ بھی اس میں حصہ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما.